From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church have come from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording,
Salt Lake City, Utah, Temple Square mein conference center se Ecclesia Yesu Masih Brahe Muqaddas ne ayam e aakhir ki 184vi Shashmahi General Conference hai. مقررین کا انتخاب کلیسیا کی جنرل اتھارٹیز اور افسران سے کیا گیا ہے. صدر ہنری بی آئرنگ کلیسیا کی صدارتی مجلس سے اعلیٰ میں مشیر اول اس سیشن کی نظامت کریں گے. بھائیوں اور بہنوں, ہم آپ کو کلیسیائی یسوع مسیح برائے مقدسی نے ایام آخر کی 184ویں ششماہی جنرل کانفرنس کے پہلے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور خاص طور پر ان اراکین اور دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو یہاں کانفرنس سینٹر میں اور پوری دنیا میں کہیں بھی شریک ہو رہے ہیں. صدر تھامس ایس مانسن جو اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے اس سیشن کی نظامت کرنے کا کہا ہے. اس کانفرنس میں ہم جنرل اتھارٹیز اور جنرل افسران کی شراکت کو سراہتے ہیں جو ساری کانفرنس میں موجود رہیں گے. اس سیشن کے لیے موسیقی مورمن ٹیبرنیکل کی کوائر کے میک ویلبرگ اور ریان مرفی اور ان کے ساتھ رچرڈ ایلیٹ اور اینڈریو انزورتھ آرگن پر ہوں گے. کوائر نے اس سیشن کا آغاز دا مارننگ بریکس گا کر کیا تھا, اور اب ہمارے لیے گائیں گے ہائی آن دا ماؤنٹین ٹاپ. ابتدائی دعا ینگ وومین کے جنرل صدر سسٹر بونی آسکر سن پیش کریں گی.
I'm on the mountaintop. Our beloved Heavenly Father,
ہمارے عزیز آسمانی باپ, ہم تیرے بچے جنرل کانفرنسز کے پہلے سیشن میں اپنے دلوں میں شکر گزاری لے کر تیرے سامنے آتے ہیں اس موقع کے لیے کہ ہدایت پائیں یہاں پر اور تیرے چنیدہ خادموں سے الہام پائیں. ہم انجیل کی بحالی کے لیے تیرے شکر گزار ہیں, کہانت کی برکت کے لیے جو ہم سب کی زندگیوں میں برکت دیتا ہے, اور ہیکلوں کے لیے جو پوری زمین پر پھیلے ہیں. ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے کفارے کے لیے شکر گزار ہیں اور جس طرح یہ ہمیں برکت دیتے ہیں اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں. اپنے نبی تھامس اسمانسن کے لیے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس کو طاقت فراہم کر اور برکت دے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو آج گا کر یا الفاظ کے ساتھ اس کانفرنس میں شامل ہوں گے, ان کے الفاظ میں ان کی رہنمائی کر, اور ہم جو سن رہے ہوں گے ہمیں ہم برکت دے, ہمارے دلوں کو کھول تاکہ ان پیغاموں کو قبول کریں جو ہمیں دیے جائیں گے, تاکہ ہم تیرے حکموں پر اچھی طرح سے عمل کر سکیں اور بہتر خادم بنیں. ہم ان تمام برکات کے لیے شکر گزار ہیں جو بحال شدہ انجیل ہماری زندگیوں میں لاتی ہے. ہم یسوع مسیح کے نام میں یہ برکت مانگتے ہیں, آمین.
It will now be our privilege.
یہ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے کہ اب ہم اپنے نبی صدر تھامس ایس مانسن کو سنیں گے. ان کے کلمات کے بعد کوائر گائے گی بیوٹیفل زائن بلٹ اباو. گیت کے بعد ہم صدر بوئڈ کے پیکر سے سنیں گے جو 12 رسولوں کی جماعت کے صدر ہیں. ان کے بعد 70 کی صدارتی مجلس سے ایلڈر لن جی رابنز ہم سے خطاب کریں گے. پھر پرائمری کی جنرل صدارتی مجلس میں مشیر دوم سسٹر شیرل ایسپلن ہم سے خطاب کریں گی. صدر تھامس ایس مانسن.
My brothers and sisters,
میرے بھائی اور بہنوں, اس عظیم عالمگیر کانفرنس میں آپ کو خوش آمدید کہہ کر میں خوشی محسوس کرتا ہوں. دنیا کے مختلف مقامات میں ہم یہاں ان بہنوں اور بھائیوں کو سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جن کی ہم کلیسیا کی جنرل اتھارٹیز اور جنرل افسران کے طور پر تائید کرتے ہیں. وہ پیغام جو وہ پیش کریں گے اس کے لیے انہوں نے آسمانی مدد کی تلاش کی ہے, اور جو کچھ وہ کہیں گے اس کے لیے الہام محسوس کیا ہے. یہ جنرل کانفرنس کی ریڈیو نشریات کی 90ویں سالگرہ ہے. 1924 میں کانفرنس کی پہلی نشریات پہلی بار کے ایس ایل ریڈیو کے ذریعے نشر کی گئی تھی. یہ کانفرنس ٹیلی ویژن نشریات کی 65ویں سالگرہ بھی ہے. 1949 کو منعقد کی جانے والی جنرل کانفرنس پہلی بار سیشن سارے سالٹ لیک میں کے ایس ایل ٹیلی ویژن کے ذریعے پیش کیے گئے تھے. ہم جدید ذرائع ابلاغ کو بھی سراہتے ہیں جس نے کلیسیا کے لاکھوں ارکان کو کانفرنس دیکھنے اور سننے کا موقع بخشا ہے. اس کانفرنس کے سارے سیشن ٹیلی ویژن, ریڈیو, کیبل, سیٹلائٹ ٹرانسمیشن اور انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ موبائل پر بھی نشر کیے جائیں گے. پچھلے دفعہ 6 ماہ پہلے جب ہم ملے تھے اس وقت سے لے کر اب تک ایک نئی ہیکل کی تقدیس اور ایک کی تقدیس 9 ہوئی ہے. مئی میں صدر اوکٹورف نے فورٹ لارڈیل فلوریڈا میں ہیکل کی تقدیس کی, ایک شاندار ثقافتی تقریب تقدیس سے ایک دن پہلے پیش کی گئی. اگلے دن اتوار کو مئی 4 کو ہیکل کی 3 سیشنوں میں تقدیس کی گئی. صرف 2 ہفتے پہلے ہی میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ میں آگڈن یوٹا ہیکل کی تقدیس سے نو کروں. اس کی پہلی تقدیس 1972 میں صدر جوزف فیلڈنگ سمتھ نے کی تھی. دوبارہ تقدیس سے پہلے ایک دن پہلے شاندار ثقافتی تقریب منعقد ہوئی. 2 قسم کے الگ الگ پروگرام پیش کیے گئے تھے. کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے اس میں شامل, اس لیے 2 پروگرام کیے گئے اور دونوں میں اداکار نئے نئے شامل ہوئے تھے. کل 16,000 نوجوانوں نے شرکت کی. اگلے دن پھر تقدیس نو کی تقریب ہوئی جس میں بہت سارے بھائیوں نے شرکت کی, جس میں ہیکل کے صدر, ان کے مشیر اور مشیروں کی بیویاں اور ان کے ساتھ خواتین رہنماؤں نے بھی شرکت کی. ہیکلوں کی تعمیر مستعدی سے جاری ہے.
اگلے مہینے فینکس اریزونا کی ہیکل کی تقدیس ہوگی, اور اگلے سال 2015 میں کم از کم 5 ہیکلوں کی تقدیس یا تقدیس نو متوقع ہیں, اور اگر زیادہ تعمیر ہو گئیں تو پھر مزید بھی ہوں گی. جیسا کہ میں نے اپریل میں یہ بات کہی تھی, جب تمام سابقہ اعلان کردہ ہیکلوں کی تعمیر و تقدیس مکمل ہو جائے گی تو ہمارے پاس دنیا میں 170 ہیکلیں ہو جائیں گی. کیونکہ ہماری توجہ کا مرکز ان ہیکلوں کی تعمیر ہے جن کا پہلے اعلان ہو چکا ہے, بس ہم اس وقت کسی نئی ہیکل کا اعلان نہیں کر رہے ہیں. تاہم مستقبل میں جب ہم ضرورت محسوس کریں گے اور جگہ کا تعین کر لیا جائے گا تو مزید ہیکلوں کے اعلانات کیے جائیں گے. کلیسیا کی نشو نما جاری ہے. اب اراکین کی تعداد 15 ملین سے زیادہ ہو رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے مشنری کوششیں بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھ رہی ہیں. اب 88,000 سے زیادہ مشنری ہیں جو پوری دنیا میں انجیل کے پیغامات کا پرچار اور خدمت کر رہے ہیں. ہم پھر سے اس بات کو دہراتے ہیں کہ مشنری کام کہانتی فریضہ ہے, اور ہم سارے اہل اور قابل نوجوان لڑکوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ خدمت کریں. ہم ینگ وومن کی خدمت کے لیے بھی شکر گزار ہیں, اگرچہ وہ ینگ مین کی خدمتی ذمہ داری کے تحت نہیں, پھر بھی وہ بہت اہم ذمہ داری اور حصہ ڈالتی ہیں. میں آپ کی توجہ ان بھائیوں اور بہنوں کی طرف دلاتا ہوں جو آج اور کل کانفرنس میں ہمارے ساتھ خطاب کریں گے. وہ سب جن کو پیغام سنانے کے لیے کہا گیا ہے وہ اس کو بہت بڑی ذمہ داری کر تانتے ہیں. میری دعا ہے کہ سنتے ہوئے خدا ہمارے دلوں کو چھوئے اور ہمارا ایمان بڑھے. میں فروتنی سے یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں, آمین.
You was کئی سال پہلے میں اور سسٹر ہارورڈ یونیورسٹی گئے اور اپنے ابا اجداد کے تاریخی کاغذات لینے تھے اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈین نے کاغذات ہمیں دیے اور میں نے 1543 کے ریکارڈ دیکھے اور شکرانے کے طور پر میں چرچ کے مقدس کتابیں لے کر گیا. ڈاکٹر پاپویل کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ ہم مسیحی ہیں, تو اس نے کالج کے پادری کو بلایا کہ ہم اسے کتابیں دیں. کتابیں دینے سے پہلے میں نے ٹاپیکل گائیڈ کھولی بائبل کی اور ایک مضمون پر اس کی توجہ چاہی, اور اس میں مضمون جو تھا وہ یسوع مسیح تھا اور وہ 18 صفحوں پر مشتمل تھا. یہ سب سے زیادہ مکمل اور تفصیل کے ساتھ مسیح کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے. پرانے اور نئے عہد نامے کی گواہی, مورمن کی کتاب کی گواہی اور اس میں تعلیم و عہد اور بیش قیمت موتی جو مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں لکھا ہے, اور اس میں موضوعات کی بنا پر لکھا گیا ہے, اور یسوع مسیح کی نجات کے منصوبے کے بارے میں, اس کی پیدائش, اس کی زندگی, اس کا جی اٹھنا اور اس کی مصلوبیت اور کفارے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. جب میں نے پادری سے یہ ساری باتیں کی تو پوری فضا تبدیل ہو گئی, اور اس نے ہمیں رومیوں کے دور کے دستاویزات بھی دکھائیں, اور میں نے مورمن کی کتاب کے بارے میں بتایا کہ یسوع مسیح کا دوسرا عہد نامہ ہے. ہم یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں اور اس کے بارے میں سکھاتے ہیں اور اپنی نبوتوں کے مطابق لکھتے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے نجات کی راہ پر چلنا ہے. یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں راہ اور نور ہوں اور میرے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا, اور مورمن کی کتاب میں وہ کہتا ہے دیکھو میں وہ ہوں جو دنیا کی ابتدا سے چنا گیا تھا کہ اپنے لوگوں کو نجات دوں. دیکھو میں یسوع مسیح ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری دنیا زندگی پائے اور کثرت سے پائے, اور میرے بیٹے اور بیٹیاں آئیں گے, اور اسی طرح سے بہت سارے اور ریفرنسز ہیں جو یسوع مسیح کے دائمی کردار کو بیان کرتے ہیں, اور ان کو بھی سکھایا جائے گا جو اس دنیا میں آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں. یسوع مسیح کے کفارے کی وجہ سے ہم آدم کے گناہ سے بچ گئے ہیں جو اس نے باغ عدن میں کیا تھا. جس طرح آدم میں سب مرتے ہیں اسی طرح مسیح میں سب جی اٹھتے ہیں. مورمن کی کتاب سکھاتی ہے کہ یہ لازم ہے کہ کفارہ ادا کیا جائے یا پوری انسانیت جو ہے وہ مرے گی. یہ ہمارے اس خطاؤں اور ہماری سخت دلی کی وجہ سے ہے, اور سوائے اس کے کہ کفارہ ادا کیا جائے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. ہم ایک مکمل زندگی نہ گزار سکیں, ہم غلطیاں کریں گے. ہم جب اس دنیا میں آئے تو ہم نے اس کے قوانین کی تابع فرمانی کی. ہم سب نے گناہ کیا ہے اور یسوع مسیح کے جلال اور رحم کی وجہ سے ہم نجات پائیں گے. یسوع نے کفارہ ادا کیا. یسوع مسیح ہمارا جی اٹھا مسیح ہے، نجات دہندہ ہے۔ ہم اسے جانتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہ اپنے سر پر اٹھائے۔ اجتماعی طور پر ہر ایک کے گتسمنی کے باغ میں اور صلیب پر بھی، اور اس نے حلیمی کا مظاہرہ کیا، اور اس نے ہماری مجبوریوں اور تکلیفوں کو بھی محسوس کیا۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو یہ محسوس کریں گے کہ اس کا کفارہ موجود ہے، اور اس کے کلام کو سنیں، اور اس کے کلام کو پڑھنے سے ہمیں تسلی اور اطمینان ملے گا۔ اس کی قربانی کی وجہ سے ہم گناہ سے پاک ہوئے اور ہماری خطاؤں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر کفارہ نہ ہوتا تو نجات نہ ہوتی اور ہم کبھی بھی معاف نہ کیا جاتے اپنے گناہوں کے سبب سے، اور ہم اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر سکتے تھے۔ رحم اور فضل جو یسوع مسیح کے پاس ہے، وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دلاتا ہے اور ہمیں ابدی امن مہیا کرتا ہے۔ اس کا رحم اور اس کا رحم ان معصوم زخمیوں کے لیے بھی ہے۔ مجھے ایک عورت نے خط لکھا اور وہ بہت شدید تکلیف میں مبتلا تھی، اور وہ معصوم تھی لیکن اس کے خلاف تشدد کیا گیا، اور وہ غصے اور ناراضی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ اسے انصاف ملے اور جو بھی قصوروار ہے اسے سزا ملے۔ اور اس نے کہا کہ مسیح کے الفاظ میرے ذہن میں آئے، اور میں نے محسوس کیا کہ کسی نے پہلے سے ہی قیمت ادا کر دی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ایسے بوجھ بھی لے کر چلتے ہیں جو ہم نے سرزد کیے ہیں یا دوسروں کی وجہ سے ہم زخمی ہوئے ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح کے کفارے کو سمجھتے ہیں تو پھر ہم یسوع مسیح کی تعظیم کی گہری حکمت پائیں گے۔ یسوع مسیح کی کلیسیا برائے مقدسی نے آخری ایام دنیا میں ہے، اور دنیا کو علم مہیا کرتی ہے، تعلیم دیتی ہے نجات دہندہ کے بارے میں۔ اس کانفرنس کے ذریعے سے 94 زبانوں میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور 101 ممالک میں یہ کانفرنس دیکھی جا سکتی ہے، اور باقی قومیں انٹرنیٹ کے تھرو دیکھ سکتی ہیں۔ ہمارے ابھی 3,000 سے زیادہ اسٹیکیں ہیں، اور 88,000 مشنری ہیں، اور 15 ملین سے زیادہ ہمارے ارکین کی تعداد ہے، اور وہ پتھر جو بغیر ہاتھ سے پہاڑ سے کاٹا گیا تھا وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک دن وہ سرزمین کو، ہم یہ ضروری نہیں کہ کلیسیا کتنی وسیع ہے یا کتنے ملین لوگ کلیسیا میں ہیں یا ہم کتنی زبانیں بولتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ یسوع مسیح کی انجیل میں ہم کتنے مضبوط ہیں، اور بحثیت فردن ہم اپنے دلوں کو یسوع مسیح کی انجیل کی وفاداری کے لیے مضبوط کریں۔ یسوع مسیح کی گواہی جو ہے، اور خاص طور پر امید کی گواہی، امید کی نجات کی گواہی، نہ تولی جا سکتی ہے نہ گنی جا سکتی ہے۔ چاہے بچے یا بوڑھے، شادی شدہ یا کنوارے، سب کے پاس یہ گواہی ہونی چاہیے۔ مرد، عورتیں، بچے، ہر نسل اور ہر قوم، امیر یا غریب، ہم سب کو، اور ہمیں نئے اراکین اور بانی نسلوں کی بھی ضرورت ہے, ہمیں سب کی ضرورت ہے, وہ بھی جو بھٹک چکے ہیں اور دوسرے بھی جو انہیں واپس لانے میں مدد کریں اور روحانی طور پر مضبوط کریں. کلیسیا کا ہر رکن وہ کلیسیا کا رکن ہے اور کلیسیا کا جسم ہے. جس طرح جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں اور سارے اعضاء مل کر جسم بنتے ہیں اور ایک جسم بنتے ہیں, اسی طرح مسیح میں ہم ایک جسم بنتے ہیں. جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم ایک روح پاتے ہیں اور جسم جو ہے وہ اکیلا نہیں بلکہ بہت سارے اعضاؤں سے مل کر بنتا ہے, اور ہر اعضاء یا ہر فرد جو ہے اس کی گواہی یسوع مسیح کے لیے ضروری ہے اور ہمیں ہر ایک کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکیں. آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو اکیلا ہوں. یقیناً جوزف سمتھ نے بھی ایسا ہی محسوس کیا تھا جب اس نے سوال اٹھایا تھا کہ میں کون سی کلیسیا میں شامل ہوں. یہ 14 سال کا لڑکا تھا جب اس نے یہ سوال کیا تھا. جوزف سمتھ نے بھی اسی طرح سے گواہی پائی اور مضبوط کی جس طرح سے ہم کرتے ہیں, حصہ بہ حصہ, ترا بہ ترا. جوزف سمتھ نے گھٹنے ٹیکے اور دعا کی اور اس کی دعا سنی گئی. 12 رسولوں کے رکن ہونے کی حیثیت سے میں گواہی دیتا ہوں کہ یسوع مسیح زندہ ہے, وہ ہمارا نجات دہندہ اور کفارہ دینے والا ہے. اس کے کفارے سے ساری انسانیت نے نجات پائی. وہ اس کلیسیا کا صدر ہے, وہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے, اور جہاں کہیں بھی ہم جائیں اس کا روح ہمارے ساتھ ہے. اس کی قدرت کا ختم اختتام نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں اور یسوع مسیح کے لیے. آمین.
Which way do you face?
آپ کا رخ کس طرف ہے؟ صدر بورڈ کے پیکر نے مجھے یہ حیران کن سوال پوچھ کر چونکا دیا جب میں 70 کے نئے رکن کے طور پر اپنی پہلی ذمہ داری کے لیے ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا. کسی وضاحت کے بغیر انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا اور میں پریشان ہو گیا. انہوں نے جاری رکھتے ہوئے کہا, 71 کی جماعت کے رکن کے طور پر لوگوں کی نمائندگی نبی کے سامنے مت کرنا, بلکہ نبی کی نمائندگی لوگوں کے سامنے کرنا. کبھی مت بھولے گا کہ آپ کا رخ کس طرف ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا شاندار سبق تھا. خدا کو خوش کرنے سے پہلے دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا یہ پہلے 2 بڑے حکموں کا متضاد ہے. یہ اس بات کو فراموش کرنا ہے کہ ہمارا رخ کس طرف ہونا چاہیے, اور پھر بھی ہم سب نے انسانوں کے خوف کی وجہ سے یہ غلطی کی ہے. یسعیاہ میں خداوند ہم کو خبردار کرتا ہے, تم انسان کی شریعت سے نہ ڈرو. لہی کے خواب میں یہ خوف عظیم اور شاندار عمارت سے تمسخر کی انگلی اٹھانے سے شروع ہوا, اور بہت سارے بھول گئے کہ ان کو اپنا رخ کس طرف رکھنا ہے, اور شرمسار ہو کر انہوں نے اپنے درخت سے نظر ہٹا دی. دوستوں کا یہ دباؤ ایک شخص کا اگر رویہ نہیں تو رجحان بدلنے کی کوشش کرتا ہے, کسی کو ناراض کرنے کا قصوروار ہونے کا احساس دلاتے ہوئے. آدمیوں کے خوف کی وجہ سے جب ہم گناہ کو نظر انداز کرتے ہیں تو امثال کی کتاب کے مطابق یہ ہمارے لیے ایک پھندا بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ پھندا ہمارے کسی ایسی چیز کے لیے رحم دلی, برداشت یا پسندیدگی کے بارے اثر پذیر ہونے کے لیے بڑی مکاری سے بچھایا گیا ہو جس کی خدا نے ملامت کی ہو. کمزور ایمان والوں کے لیے یہ ایک بڑی ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہے. مثال کے طور پر کچھ نوجوان مشنری اپنے مشن کے میدان میں انسانوں کی سی خوف کے باعث اپنے ساتھی مشنری کی ظاہری نافرمانی کی رپورٹ اپنے مشن کے صدر کو نہیں دیتے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نافرمان بردار مشنری ان سے ناراض ہو جائے. کردار کا فیصلہ پہلے اور دوسرے عظیم احکامات کی درست ترتیب کی یادہانی سے کیے جاتے ہیں. جب یہ پریشان مشنری محسوس کرتے ہیں کہ خدا کے سامنے جواب دے ہیں نہ کہ اپنے ساتھی کے سامنے, تو اس سے ان کو اپنا رخ خدا کی طرف پھیرنے میں حوصلہ ملے گا. 22 سال کی نوجوان عمر میں حتیٰ کہ جوزف سمتھ بھی بھول گیا کہ اس کو اپنا رخ کس طرف کرنا چاہیے جب اس نے بار بار خداوند سے التجا کی اور مارٹن ہیرس کو 116 صفحات کا مسودہ دینے کی اجازت مانگی. شاید جوزف اپنی معاونت کے لیے مارٹن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا. ہم جانتے ہیں کہ جوزف دیگر چشمدید گواہوں کے لیے بےتاب تھا جو اس کے ساتھ اس کے بارے میں پریشان کن پھیلائے گئے جھوٹ اور غلط بیانی کے خلاف کھڑے ہو سکیں. جوزف کی وجوہات یہ بھی تھیں کہ وہ کس قدر نامناسب دکھائی دیتی تھیں. خداوند نے ان کو معاف نہیں کیا اور اس کو سختی سے جھڑکا. تم نے اکثر خطا کی ہے اور انسانی تدبیر کے قائل ہوئے ہو. دیکھو تمہیں خدا سے زیادہ آدمیوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. اس جذباتی تجربے نے اس کے بعد ہمیشہ جوزف کو یاد رکھنے میں یہ مدد کی کہ اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے. جب کوئی شخص آدمیوں کے خوف کے باعث اپنا رخ آدمیوں کی طرف پھیرتا ہے تو ایسے لوگ خدا کا اعتماد کھو دیتے ہیں. کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں خدا کو بھی خوش کر سکتا ہے اور لوگوں کی نافرمانی کو بھی معاف کر سکتا ہے تو یہ کوئی غیر جانبدارانی نہیں بلکہ دوہراپن ہے. یہ اپنا رخ دونوں کی طرف لگانا ہے یا دو مالکوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرنا ہے. خطروں کا سامنا کرنا یقین ایک خدمت کا کام ہے مگر حقیقی ضرورت دوسرے لوگوں کے خوف پر غالب آنا ہے. مثال کے طور پر دانیل کی دعا نے شیروں کا سامنا کرنے میں اس کی مدد کی مگر کس بات نے اس کو شیر دل بنایا کہ اس نے دارا بادشاہ کو انکار کیا. جرت کی یہ قسم خدا خوفی کی روح کا تحفہ ہے اور ان کو ملتا ہے جو دعائیں کرتے ہیں. استر ملکہ کی دعا نے بھی اس کو ایسی ضرورت بخشی کو اپنے شوہر اخسویرس بادشاہ کا سامنا کرنے کے قابل ہوئی حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ایسا کرنے سے وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہی تھی. واحد جرت ہی کوئی بنیادی خوبی نہیں ہے بلکہ جیسا کہ سی ایس لوئس نے مشاہدہ کیا جرت یا حوصلہ ہر اس خوبی کی ایک صورت ہے جس میں انسان کو کچھ کرنے کے لیے حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. پلاتوس اس وقت تک رحم دل تھا جب تک کہ ہتے نے اس کو متزلزل نہ کیا. جب ہیرودیس بادشاہ کے سامنے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے سر کو قلم کرنے کی درخواست کی گئی تو وہ اداس ہو گیا تھا مگر وہ ان لوگوں کو خوش کرنا چاہتا تھا جو اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. نو بادشاہ ابینادی کو رہا کرنے کو تیار کا مگر اس کی بجائے اس کو موت کی سزا سنائے جب اپنے بدکار کاہنوں کے دباؤ سے مشتعل ہوا. سول بادشاہ نے جنگ کا مال غنیمت پا سکنے کے سبب خداوند کے کلام کی نافرمانی کی کیونکہ وہ لوگوں سے ڈر گیا تھا اور ان کی آواز کو سنا. کوئی سینا کے دہانے پر باغ اسرائیل کے غصے کو ٹھنڈے کرنے کے لیے ہارون نے سونے کا بچڑا بنایا اس بات کو فراموش کرتے ہوئے کہ اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے. نئے عہد نامے کے بہت سارے سردار خداوند پر ایمان رکھتے ہیں مگر فریسیوں کے باعث اس کا اعتراف نہ کرتے تھے کہ وہ کہیں ان کو ہیکل سے نہ نکال دیں. اب کچھ الہام بخشنے والی مثالوں کو سنیں. دیکھو میں خدا سے اختیار پا کر دلیری کے ساتھ تم سے کہتا ہوں اور ڈرتا نہیں کہ آدمی کیا کریں گے کیونکہ کامل محبت سارا خوف دور کر دیتی ہے. نیفی اس لیے وہ باتیں نہیں لکھتا جو دنیا کو خوش کرتی ہیں بلکہ وہ باتیں لکھتا ہوں جو خدا کو پسند کرتے ہیں اور ان کو جس دنیا کے نہیں. کپتان مرونی دیکھو میں مرونی تمہارا سپہ سالار ہوں. اقتدار میری خواہش نہیں بلکہ اس کو کم کرنا میری خواہش ہے. مجھے دنیاوی عزت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال اور اپنے ملک کی آزادی اور بھلائی کی خواہش ہے. مرونی کا یہ یاد رکھنے میں اتنا حوصلہ تھا کہ اس کا رخ کس طرف ہے اور اس کے بارے کہا گیا اگر وہ تمام لوگ جو تھے جو ہیں اور جو ہوں گے مرونی کی مانند ہوتے تو دیکھو جہنم کی تمام قوتیں ہمیشہ کے لیے ہلا دی جاتی. ہاں ابلیس کبھی بھی بنی آدم کے دلوں پر غلبہ نہ پا سکتا. ساری تاریخ میں ہمیشہ لوگوں نے نبیوں پر اپنی ملامتی انگلیاں اٹھائی ہیں. آخر کیوں؟ صحائف کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قصوروار کو سچائی کڑوی لگتی ہے کیونکہ ان کو بالکل اندر سے کاٹتی ہے. جیسا کہ صدر ہیرالڈ بی لی نے غور کیا سچائی ہی لوگوں کو کڑوی لگتی ہے. ان کا تحقیر آمیز رد عمل ایک حقیقت ہے. قصوروار اپنے آپ کو پھر سے یقین دلانے کی کوشش میں ہوتا ہے جیسا کہ کوئی ہور جس نے آخرکار اعتراف کیا میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ خدا ہے. کوئی ہور اپنے دھوکے سے قائل ہوا تھا اور اس نے اپنے ہی جھوٹ پر یقین کیا تھا. ملامتی اکثر نبیوں پر 21ویں صدی کے ساتھ نہ چلنے یا متعصب ہونے کا الزام لگاتے ہیں. وہ اس بات کی ترغیب دیتے ہیں اور حتیٰ کہ کلیسیا پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ خدا کے معیارات کو کم کر کے ان کے اپنے غیر مناسب رویے کی سطح تک لے آئیں جو ایلڈر نیل اے میکسویل کے الفاظ کے مطابق ذاتی تسکین کی طرف تو رہنمائی کرتی ہے مگر ذاتی بہتری اور توبہ کی طرف نہیں. خداوند کے معیارات کو کم کر کے غیر مناسب معاشرتی سطح تک لانا برگشت کی ہے. نیفیوں کے درمیان بہت سارے چرچ جنہوں نے مسیح کی ان سے ملاقات کے 200 سال بعد الہی تعلیم کو انتہائی سادہ بنا ڈالا. ایلڈر ہالینڈ سے ایک فقرہ مستعار لیتے ہوئے جب آپ نیفی سے اس پیراگراف کے بارے سنتے ہیں تو اپنے دور میں اس کے متوازی چیزوں کو دیکھیں اور ایسا ہوا کہ 200 10 برس گزرنے کے بعد ملک میں بہت سی کلیسیاں ہو گئیں. ہاں بہت سی کلیسیاں تھیں جو مسیح کو جاننے کا دعویٰ کرتی اور جب کا اس کی انجیل کے بیشتر حصوں کو مانتی ہی نہ تھیں، اس طرح کہ وہ ہر قسم کی بدی کرنے لگے اور جو چیز اس کے نزدیک پاک تھی ان کو دیتے جنہیں یہ ان کے لائق نہ ہونے کے باعث منع کی گئیں. آخری ایام میں ایسی بھی باتیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں. کچھ ارکان محسوس نہیں کرتے کہ وہ ایسے ہی پھندے میں گر رہے ہیں جب وہ آبا و اجداد کی مقامی یا اخلاقی روایات کے اثر کو قبول کرتے ہیں اور انجیلی ثقافت سے ہم آہنگ نہیں ہوتے. اب بھی بہت سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، خودی کا انکار کرتے ہیں اور بشپ سے اس تقاضے کے التجا کرتے ہیں کہ بشپ ہیکل نامے کے اجازت نامے، اسکول کی تصدیق یا مشنی درخواستوں کے معیار کو کم کر دے. ایسے دباؤ میں آ کر بشپ کے فرائض سر انجام دینا کوئی آسان کام نہیں. تاہم نجات دہندہ کی طرح جس نے ہیکل کی پاکیزگی کی خاطر اس کو صاف کیا، آج بشپ صاحبان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ہیکل کے معیارات کا دفاع کریں. نجات دہندہ نے فرمایا، میں رحم کے ساتھ اپنے لوگوں پر ظاہر ہوں گا اگر میرے لوگ میرے حکموں پر عمل کریں گے اور اس گھر کو ناپاک نہ بنائیں گے. نجات دہندہ جو ہماری عظیم ترین مثال ہے، اس نے ہمیشہ اپنا رخ اپنے باپ کی طرف لگایا. اس نے اپنے ساتھی انسانوں سے پیار کیا اور خدمت کی، خاص طور پر ان کی جو بچنا چاہتے تھے، مگر کہا میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا. وہ چاہتا کہ جن کو وہ تعلیم دے وہ اس کی پیروی کریں، مگر وہ ان کی حمایت کا خواہاں نہیں تھا. محبت کا عمل کرتے ہوئے، جیسا کہ بیماروں کو شفا دینا، تو ایسا تحفہ اس درخواست کے ساتھ کہ کسی سے نہ کہنا. نجات دہندہ واحد ہستی تھا جس نے کامل انسان کے طور پر زندگی گزاری. وہ نڈر تھا. اپنی زندگی میں اس نے درجنوں الزام لگانے والوں کا سامنا کیا، مگر کبھی بھی ملامتی انگلی کے سامنے نہ جھکا. وہ واحد شخص تھا جو کبھی نہ بھولا تھا کہ اس کو اپنا رخ کس طرف لگانا ہے. میں ہمیشہ وہ کام کرتا ہوں جو باپ کو خوش کرتے ہیں، اور میری عدالت راست ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ بھیجنے والے کی مرضی کرتا ہوں. تیسرے نفی کے 11 اور تیسرے نفی کے 28 باپ کے درمیان نجات دہندہ نے باپ کا لفظ کم از کم 133 بار استعمال کیا، نفی کو اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ وہ باپ کی نمائندگی کرنے آیا تھا. اور یوحنا 14:17 باپ میں نجات دہندہ نے باپ کا کم از کم 50 بار حوالہ دیا ہے. ہر ایک ممکن طریقے سے وہ اپنے باپ کا کامل شاگرد تھا. اپنے بیٹے کو دیکھ کر باپ کو دیکھ سکتے ہیں، بیٹے کو سن کر باپ کو سن سکتے ہیں، اس کو کسی بھی صورت میں باپ سے الگ نہیں کیا جا سکتا. وہ اور باپ ایک ہی ہیں. وہ کامل طور پر جانتا تھا کہ اس کو اپنا رخ کس طرف کرنا ہے. خدا کرے اس کی پرترغیب مثال ہمیں باہر سے خوش آمدی یا اندر سے دھوکے کے گڑھوں کے خلاف مضبوط بنائے. خدا ہمیں ہمت دے کہ ہم خوف کے دامن میں بیٹھ کر تو نہ تو کبھی ڈریں اور نہ ہی دوسروں کو خوش کریں. خدا کرے کہ جہاں تک ممکن ہو گمنام انداز میں ہم بھلائی کرنے کی ترغیب پائیں، نہ کہ دوسرے لوگوں کی خوشنودی کے لیے. اور خدا کرے کہ اس کا لاسانی نمونہ ہمیشہ ہماری وہ کرنے میں مدد دے جو کہ پہلا اور عظیم حکم ہے. خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور ساری عقل سے محبت رکھ. جب دوسرے کے خدا کرے ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم کس کے شاگرد ہیں اور ہمیں کس طرف رخ کرنا ہے. یہ میری دعا ہے یسوع مسیح کے نام میں، آمین.
A group of young women once asked me, "What do you wish you had known when you were our age?" If I were to answer that question now, I would include this thought: I wish when I was your age, I had understood the significance of the sacrament better than I did. I wish I had understood the sacrament in the way that Elder Jeffrey R. Holland described. He said one of the invitations inherent in the sacramental ordinance is that it be a truly spiritual experience.
Young women ke group ne mujhe ek dafa pucha, jab hamari aur ki thi, kya aapki khwahish thi, kya aap janti agar mujhe ab aapka jawab dena pade, main isko shamil karungi. جب میں آپ کی عمر کی تھی، میری خواہشیں ہوتی کہ میں ساکرمنٹ کی اہمیت کو اس سے بہتر سمجھتی جو میں جانتی تھی. میری خواہش ہوتی کہ میں ساکرمنٹ کو اس طرح سمجھتی جیسے اینڈرو ہولر نے بیان کیا، کیسے ساکرمنٹ ہر ہفتے حقیقی طور پر روحانی تجربے کے ایک پاک تعلق اور جان کے لیے تشدید ہو سکتا ہے. ساکرمنٹ روحانی طور پر مضبوطی کرنے والا تجربہ بن جاتا ہے جب ہم ساکرمنٹ کی دعا کو سنتے اور اپنے عہد دوبارہ واپس کی پیدا کرتے ہیں. ایسا کرنے کے لیے ہمیں خود پر یسوع مسیح کا نام لینے کے لیے راضی ہونا چاہیے. اس وعدے کے بارے بات کرتے ہوئے ہینرنگ نے کہا, صدر ہینرنگ کہا, اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا کے لیے اس سے تعلق رکھ تصور کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں اس کو اولویت دیتے ہیں. ہم وہ چاہیں گے جو وہ چاہتا ہے, اس کے بجائے کہ نہ وہ چاہیں جو ہم چاہتے ہیں, یہ دنیا ہم سے چاہتی ہے. جب ہم ساکرمنٹ لیتے ہیں ہم یسوع مسیح کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اس رات اس نے مصلوبیت ہونے سے پہلے مسیح نے اپنے شاگردوں کو اپنے گرد جمع کیا اور ساکرمنٹ کو قائم کیا. اس نے روٹی توڑی, اسے برکت دی اور کہا, لو کھاؤ, یہ میری بدن کی یاد میں جو تمہارے لیے فدیہ دیتا ہوں. پھر اس نے میں کا پیالہ لیا, شکر ادا کیا, اسے اپنے رسولوں کو پینے کے لیے دیا اور کہا, یہ میرے خون کی یادگاری میں ہے جو ان سب کے لیے بہایا گیا جو میرے نام پر ایمان لائیں گے. نفائیوں کے درمیان اور پھر آخری ایام میں اپنی کلیسے کی بحالی پر اس نے دہرایا کہ ہمیں اس کی یادگاری میں ساکرمنٹ لینا ہے. جب ہم ساکرمنٹ لیتے ہیں ہم خدا کو گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے کو ہمیشہ یاد رکھیں گے, نہ کہ محض ساکرمنٹ کی مختصر رسم کے دوران. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے حالات, اپنے چناؤ اور اپنے اعمال کی رہنمائی کے لیے مسلسل منجی کے نمونے اور اس کی تعلیمات کی طرف دیکھیں گے. جیسے یسوع نے کہا, اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں کو مانو. ساکرمنٹ ہمیں اپنی ذات پر کو پرکھنے کا ایک موقع اور اپنے دلوں اور مرضی کو خدا کی طرف مائل کرنے کا موقع دیتا ہے. احکامات کی فرما برداری ہماری زندگی میں انجیل کی طاقت اور عظیم تر امن اور روحانیت کو لاتی ہے. ساکرمنٹ ایک حقیقی روحانی تجربے کے لیے موقع مہیا کرتا ہے, اور جب ہم منجی کی اس کفارے کے ذریعے شفایت کرنے والی قابل بنانے والی قوت پر غور کرتے ہیں. ایک ینگ وومن نے حال ہی میں اس مضبوطی کے بارے جانا جو ہم پاتے ہیں جب ہم دھیان کے ساتھ ساکرمنٹ لیتے ہیں. ذاتی ترقی کے ایک تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہوئے اس نے ساکرمنٹ کے گیتوں اور دعاؤں پر توجہ کرنے کا مقصد بنایا. ہر ہفتے اس نے ساکرمنٹ کے دوران اپنا تجزیہ کیا, اس نے غلطیوں کو یاد کیا جو اس نے کی تھیں, اور اس نے اگلے ہفتے بہتر ہونے کا وعدہ کیا. وہ اپنی راہوں کو درست کرنے اور پاک ہونے کے لیے شکر گزار تھی. اس تجربے پر واپس دیکھتے ہوئے اس نے کہا, میں کفارے کے توبہ کرنے والے حصے پر عمل کر رہی تھی. ایک اتوار اپنے تجزیے کے بعد اس نے مایوسی اور نا امیدی محسوس کرنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ ہفتہ بہ ہفتہ وہی غلطیاں بار بار کر رہی تھی. لیکن پھر اس نے ایک واضح احساس پایا کہ وہ ایک کفارے کے ایک بڑے حصے کو نظر انداز کر رہی تھی, مسیح کی قابل بنانے والی قوت کو. وہ بھول رہی تھی کہ منجی نے تمام اوقات میں اس کی وہ بننے اور اپنی گنجائش سے زیادہ خدمت کرنے میں مدد کی تھی جو اسے بننے کی ضرورت تھی. اس سوچ کے ساتھ اس نے پھر سے سابقہ ہفتے پر غور کیا. اس نے کہا, خوشی کا احساس میری مایوسی سے پھوٹا جب میں نے غور کیا کہ اس نے مجھے بہت سی برکات اور اہلیتیں عطا کی ہیں. میں نے تشکر کے ساتھ اس قابلیت پر غور کیا جو میں اپنے بچے کی ضرورت پر توجہ دینے کے لیے رکھتی تھی جو وہ واضح نہ تھی. میں نے غور کیا کہ ایک روز جب میں کرنے کے لیے ایک اور کام کا اضافہ نہ کر سکتی تھی, میں ایک دوست کو مضبوط کرنے والے الفاظ مہیا کرنے کے بعد قابل ہوئی تھی. میں نے ایسے حالات میں تحمل کا مظاہرہ کیا تھا جبکہ عموماً مجھ سے اس کے برعکس ہوتا تھا. اس نے نتیجہ آہز کیا جب میں نے اپنی زندگی میں مسیح کی قابل بنانے والی قوت کے لیے خدا کا شکر کیا. میں نے توبہ کے عمل کے لیے بہت زیادہ پر امید محسوس کیا جب میں اس کے ساتھ کام کر رہی تھی. ایلڈر میلون جین بیلر نے کہا سکھایا کہ کیسے ساکرمنٹ شفا, معافی اور پاک روح اور پاک کرنے والا تجربہ ہو سکتا ہے. اس نے فرمایا, ہم میں سے کون ہے جو سبت اپنے کلام, خیال اور عمل سے اپنی روح کو زخمی نہیں کرتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں افسوس ہے اور معافی کے خواہش مند ہوتے ہیں. معافی پانے کا طریقہ یہ ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، ان کے پاس جائیں جن کے خلاف ہم نے گناہ یا خطا کی ہے، اور اس سے معافی حاصل کریں، اور پھر ساکرمنٹ کی میز پر لوٹیں جہاں اگر ہم نے مخلصی سے توبہ کی ہے اور خود کو مناسب حالت میں رکھا ہے، ہم معافی پائیں گے، ہماری جانوں کو روحانی شفا ملے گی۔ میں گواہ ہوں، ایلڈر بیلر نے کہا، اشعار بانی کے دوران روح موجود ہوتا ہے جس سے آپ تسلی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ آرام اور خوشی اس جان کو ملتی ہے جو اہل اور جو اس روحانی خوراک کو لینے کی حقیقی طور پر خواہش مند ہے۔ ہماری زخمی جانیں شفا پا سکتی اور تر و تازہ ہو سکتی ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ کیونکہ روح اور پانی ہمیں منجی کے اس کے بدن اور روح اور خون کی قربانی کی یاد دلاتے ہیں، بلکہ ساکرمنٹ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری زندگی کی روٹی اور جاری پانی رہے گا۔ نفائیوں میں اشعار ربانی تقسیم کرنے کے بعد یسوع نے کہا، جو کوئی یہ روٹی کھاتا اپنی جان کے لیے میرا بدن کھاتا ہے، اور جو کوئی اس میز میں سے پیتا ہے اپنی جان کے لیے میرا خون پیتا ہے، اور اس کی جان کبھی بھی بھوکھی یا پیاسی نہ ہوگی بلکہ سیر ہوگی۔ اور جب ہجوم کھا اور پی چکا تو دیکھو وہ روح سے معمور ہوئے۔ ان الفاظ کے ساتھ مسیح ہمیں سکھاتا ہے کہ روح ہماری جانوں کو شفا بخشتا اور تر و تازہ کرتا ہے۔ ساکرمنٹ کی وعدہ کی ہوئی برکت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ساتھ اس کا روح پائیں گے۔ جب میں ساکرمنٹ لیتی ہوں، میں اپنے ذہن میں جی اٹھے منجی کی ایک ایسی تصویر کا تصور کرتی ہوں جس میں اس کی باہیں کھلی ہیں، اور جیسے وہ ہمیں اپنی محبت سے گلے لگانا چاہتا ہے۔ میں اس تصور سے محبت کرتی ہوں۔ جب میں ساکرمنٹ کی تقسیم کے دوران اس کے بارے سوچتی ہوں، میری روح تازگی پاتی ہے، جیسے میں تقریباً منجی کے الفاظ سن سکتی ہوں، دیکھو میرا رحم کرنے والا ہاتھ تمہاری طرف بڑا ہوا ہے، اور جو کوئی آئے گا میں اس کا استقبال کروں گا، اور مبارک ہیں وہ جو میرے پاس آتے ہیں۔ ہارونی کہانت کے حاملین جب ساکرمنٹ کو تیار کرتے، برکت دیتے اور تقسیم کرتے ہیں، منجی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب ایک کہانتی حامل ہمیں مقدس علامات پیش کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ ایسے ہے جیسے خود نجات دہندہ اپنا رحم کرنے والا ہاتھ بڑھا رہا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کو محبت کی قیمتی تحائف کو لینے کی دعوت دیتے ہوئے، جو اس کی عظیم کفارہ دینے والی قربانی کی ذریعے مہیا کیے گئے ہیں، توبہ، معافی، تسلی اور امید کے تحائف۔ جتنا زیادہ ہم ساکرمنٹ کی اہمیت پر غور کریں گے، اتنا ہی یہ ہمارے لیے مقدس اور بامعنی بنے گا۔ جب ایک 94 سالہ باپ سے اس کے بیٹے نے پوچھا تو یہ ہے جو اس نے اظہار کیا، ابا جب آپ چرچ کیوں جاتے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ سن نہیں سکتے، آپ کے لیے آنا جانا مشکل ہے، آپ چرچ کیوں جاتے ہو؟ باپ نے جواب دیا، یہ ساکرمنٹ ہے، میں ساکرمنٹ لینا چاہتا ہوں۔ کاش ہم میں سے ہر کوئی ایک حقیقی روحانی تجربہ پانے تعلق، پاک تعلق اور جانے تجدید کرنے کے لیے ساکرمنٹ میٹنگ میں تیار ہو کر آئے۔ میں جانتی ہوں کہ ہمارا آسمانی باپ اور ہمارا نجات دہندہ زندہ ہیں۔ میں اس موقع کے لیے شکر گزار ہوں جو ساکرمنٹ ان کی محبت کو محسوس کرنے اور روح میں شامل ہونے کے لیے مہیا کرتا ہے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
آپ کوائر اور جماعت مل کر اور کھڑے ہو کر گائیں گے، گائیڈ اس او داؤ گریٹ یہوہ۔ گیت کے بعد ہم 70 کے رکن ایلڈر چی ہانگ سیم وانگ سے سنیں گے، جو اپنا پیغام اپنی مقامی زبان کینٹنیز میں دیں گے۔
انگریزی میں اس کا ترجمہ کانفرنس سینٹر میں سکرینز پر دکھایا جائے گا. ان کے بعد بارہ کی جماعت سے ایلڈر ڈی ٹاٹ کرسٹوفرسن خطاب کریں گے. ان کے پیغام کے بعد کوائر گائے گی If I Listen With My Heart.
ہم
اکثر صدر مانسن کو یہ کہتے سنتے ہیں بچانے کے لیے آؤ. نئے عہد نامے کا ایک حوالہ میرے ذہن میں آتا ہے اور یہ مکمل عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح سے ممبرز اور مشنری وارڈ کونسل کے ذریعے متحد ہو کر اکٹھے بچانے کے لیے پہنچ سکتے ہیں. یہ کہانی مرکز کے دوسرے باب اس کی ایک آیت سے پانچ آیت میں ملتی ہے. میں اس میں دیکھتا ہوں کہ تجربات جو یسوع مسیح نے کیے یا بتائے ہیں اس میں سے ہمیں خاص تعلیم یا اصول سکھاتے ہیں جو ہمیشہ بہت نصیحت امیز رہیں. اس حوالے میں ایک کردار وہ مفلوج شخص تھا جو کسی اور کی مدد کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا تھا. اس شخص کو مدد کے لیے انتظار کرنا تھا. آج کل کے دنوں میں یوں ہو سکتا ہے, چار لوگوں کو ایک مفلوج کے گھر ہوم وزٹ کرنا تھا. وہ اپنے بشپ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے. ان میں سے ایک کو ریلیف سوسائٹی کی طرف سے آتا ہوا میں دیکھ رہا تھا اور ایک کو ایلڈر کورم سے اور ایک کو ہارونی کہانت کی طرف سے اور آخری میں ایک کل وقت مشنری ہے. سب سے آخری وارڈ کونسل میں مخصوص افراد کی ضروریات اور مشورت کر کے بشپ نے انہیں مدد کی ذمہ داری سونپی. ان چاروں کو اس مفلوج کی مدد کے لیے مقرر کیا گیا. وہ اس کے خود چرچ جانے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے. انہیں ہی اس کے گھر جانا تھا. انہیں جا کر اسے تلاش کرنے کی ضرورت تھی. بس وہ گئے اس شخص کو یسوع کے پاس لایا جا رہا تھا. وہ اور چار لوگ ایک آدمی کو اٹھا کر اس کے پاس لائے. تاہم کمرے میں بہت زیادہ بھیڑ تھی. وہ اس کے دروازے سے اندر نہ جا سکے. مجھے یقین ہے انہوں نے بہت کوشش کی ہوگی مگر وہ نہ گزر سکے. کام منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوا تھا. ان کے پاس مدد میں رکاوٹیں حائل تھیں مگر انہوں نے اسے ترک نہیں کیا. انہوں نے اس مفلوج کو دروازے پر ہی نہیں چھوڑا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے کہ وہ اس شخص کو یسوع مسیح کے پاس شفا کے لیے کیسے لے کے جائیں. روحیں بچانے میں یسوع مسیح کی مدد کرنا ان کے لیے کبھی بھی زیادہ نہیں تھا. وہ ایک منصوبے سے آگے بڑھے جو کہ آسان نہ تھا مگر انہوں نے اس پر عمل کیا. اور جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا نیچے کیا. وہ اسے چھت تک لے گئے معلوم کر کے کہ وہاں اوپر جانے کے لیے کوئی سیڑھیاں نہیں ہیں. ان سب کو چھت میں جانے میں کافی وقت لگا. میرا خیال ہے کہ یوں ہوا ہوگا کہ وارڈ کا نوجوان پہلے چھت پر گیا ہوگا جیسا کہ وہ جوان اور طاقت سے پرجوش تھا. اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوا ہوگا. ایلڈر کورم سے اس کے معلم ساتھی اور کل وقتی مشنری نے پورے زور سے اسے نیچے سے اوپر دھکیلا ہوگا. ریلیف سوسائٹی سسٹرز نے انہیں احتیاط کرنے اور حوصلہ افزائی جیسے الفاظ ادا کیے ہوں گے. آدمیوں نے پھر چھت کو ادھیڑا ہوگا جبکہ سسٹر نے اس شخص کو حوصلہ دینا جاری رکھا ہوگا جیسا کہ شفا پانے کا انتظار کرنا تھا. خود چلنے پھرنے کے قابل اور آزاد ہونا تھا. ریسکیو یا بچانے کے اس کام میں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. نازک موقع پر احتیاط کی ضرورت تھی کہ مفلوج شخص چھت میں سے نیچے اتارا جا سکے. چاروں لوگوں کو اتفاق اور ہم آہنگی کی ضرورت تھی. چاروں میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ ہو. انہیں ایک ہی طرح سے نیچے اتارنا تھا. اگر کوئی بھی ایک شخص پہلے رسی کو ڈھیلا چھوڑتا تو وہ شخص گر سکتا تھا. نجات دہندے کی مدد کے لیے ہمیں اتفاق اور ہم آہنگی سے مل کر کام کرنا ہے. ہر ایک کو ہر سطح پر اور ہر بلاحٹ اہم ہے. ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح میں متحد ہونا ہے. بالآخر اس بیمار مفلوج شخص کو یسوع کے سامنے اتار دیا گیا. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. یسوع نے اس پر رحم کیا اور نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی اسے شفا بخشی. بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. یہ حیرت انگیز ہے. کیا ہم سب ایسا نہیں چاہتے کہ ایسا ہم سب کے ساتھ ہو؟ میں یقیناً ایسا چاہتا ہوں کیا ہم زندگی کے کسی ایسے فرد کو جانتے ہیں جو روحانی طور پر فالج میں ہے، جو چرچ نہیں آ سکتا؟ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ ہمارے بچوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے والدین میں سے، ایک جیون ساتھی یا ایک دوست۔ اتنے زیادہ کل وقتی مشنری جو ہر ایک کلیسیائی وارڈ یا برانچ میں موجود ہیں، بشپ صاحبان برانچ کے صدور کے لیے عقل مندی ہوگی کہ وہ اپنی وارڈ یا برانچ کونسل کا بہترین استعمال کریں۔ بشپ وارڈ کونسل کے ہر رکن کو مدعو کر سکتا ہے اور ان افراد کے لیے جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ وارڈ کونسل کے اراکان آپس میں مشورہ کریں کہ وہ کس طرح بہترین مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ بشپ صاحبان غور سے ان کے خیالات کو سنیں، ان کو یہ ذمہ داری دیں۔ کل وقتی مشنری وارڈز میں ریسکیو کی کوششوں میں بہت بڑا ذریعہ ہیں، وہ جوان اور طاقت سے بھرپور ہیں۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں جن کے نام اس لسٹ میں موجود ہیں۔ وہ وارڈ ممبر کے ارکان کے ساتھ کام کر کے لطف اندوز ہوں گے، وہ مضبوط گواہی رکھتے ہیں، وہ مسیح یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں۔ جب وہ ان ریسکیو بچانے کی کوششوں میں حصہ لیں گے۔ آخر میں کیا میں آپ کے ساتھ ایک چھپا خزانہ جو صحیفے میں ملتا ہے بتاؤں گا؟ یہ پانچویں آیت میں ہے، جب یسوع نے ان کا ایمان دیکھا۔ میں نے ماضی میں اس پر غور نہیں کیا، ان کا ایمان، ہمارا اجتماعی یا مشترکہ ایمان بھی دوسروں کی فلاح یا بہتری کے لیے مؤثر ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر یسوع نے کیا؟ وہ ان چاروں پر مشتمل ہیں جنہوں نے مفلوج کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ خود شخص، وہ لوگ جنہوں نے اس کے لیے دعا کی تھی، اور وہ تمام لوگ جو یسوع کی تعلیم سن رہے تھے اور اپنے دلوں میں معجزے کے لیے خوش ہو رہے تھے جو رونما ہونے والا تھا۔ ان میں سے ایک ساتھی شامل تھا، ایک والدین، ایک بیٹا، ایک بیٹی، ایک مشنری، ایک کورم کا صدر، ریلیف سوسائٹی کی صدر، ایک بشپ اور ایک دور کا دوست۔ ہم سب ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ پرجوش رہ کر ان کی مدد کرنی چاہیے جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یسوع معجزوں کا خدا ہے۔ یسوع مسیح ہم سب سے پیار کرتا ہے، اور جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی نجات اور شفا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب ہم اس کی روحوں کو بچانے کے کام میں مدد کرتے ہیں، تو ہم بھی اس کے کام میں بچائے جائیں گے۔ میں اس کے پاک نام یسوع مسیح کے نام میں گواہی دیتا ہوں۔ آمین۔
Muy buenos días. William Shakespeare's play.
William Shakespeare کے ڈرامہ کنگ ہینری کے زندگی میں ایک رات کا سین ہے، جس میں ایگن کورٹ میں انگلش فوجیوں کا کیمپ فرینچ فوج کے ساتھ جنگ سے پہلے موجود تھا۔ کم روشنی اور بیس بدل کر ہینری بادشاہ اپنے فوجیوں کے درمیان گھومتا ہے۔ وہ ان سے باتیں کرتا ہے کہ اپنے فوجیوں کے حوصلے کو ماپے، جو تعداد میں بہت کم تھے، کیونکہ انہوں نے اسے نہیں پہچانا تھا، اس لیے کھل کر باتیں ہوئیں۔ ایک فلسفیانہ گفتگو میں بات ہوئی کہ میدان جنگ میں آدمیوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذمہ دار کون ہے، بادشاہ یا انفرادی طور پر فوجی؟ ایک موقع پر بادشاہ ہینری اعلان کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کی فوج میں مرنے کو میں کسی بھی اور چیز پر ترجیح دوں گا کیونکہ بادشاہ کا مقصد راست ہے. مائیکل ولیم جواب دیتا ہے, یہ بات ہماری علم سے بڑھ کر ہے. اس کے ساتھی اس سے اتفاق کرتے ہیں, اور ہاں ہمیں اسے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ ہماری بادشاہ کا رایہ ہے. اگر اس کا مقصد غلط بھی ہو تو بادشاہ کی فرمانبرداری ہمارے گناہ کا اختتام کرتی ہے. ولیم اضافہ کرتا ہے, اگر مقصد درست نہیں ہے تو پھر اس کو پورا کرنے کے لیے جو بھی کہا گیا ہے بادشاہ ہی اس کا ذمہ دار ہے. حیرانی کی بات نہیں کہ ہینری اس سے متفق نہ ہوا. رایا میں ہر ایک کی ذمہ داری بادشاہ کی ہے, لیکن رایا میں ہر ایک کی جان کی ذمہ داری اس کی اپنی ہے. شیکسپیئر ڈرامے میں اس بحث کا اختتام نہیں کرتا. یہ بحث ہمارے دنوں میں بھی چلتی ہے, ہماری زندگی میں ہونے والی چیزوں کا ذمہ دار کون ہے. جب حالات برے ہوتے ہیں تو دوسروں یا خدا پر الزام لگایا جاتا ہے. بعض اوقات حق داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور افراد اور گروپ اپنی ذمہ داری دوسروں یا حکومت پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. روحانی معاملات میں کچھ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے, ہمیں جوں کا توں قبول کرتا ہے, تو ہمیں راست بازی کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے آزادی کے مطابق عمل کریں جو اس نے ان کو عطا کی ہے, تاکہ روز قیامت ہر آدمی اپنے ہی گناہوں کا ذمہ دار ہو. یہ اس کی مرضی اور منصوبہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ڈرامے میں مکمل اختیار حاصل ہو. خدا ہماری زندگی نہیں جینا چاہتا, نہ ہمیں کٹھ پتلیوں کی طرح کنٹرول کرنا چاہتا ہے جیسا کہ لوسیفر نے کہا تھا. نہ ہی خدا کے نبی خدا کی جگہ لے کر پتلیوں کا تماشا کرنا چاہتا ہے. برنگم ینگ نے کہا, میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مقدسین آخر ایام اس دنیا میں یا آخرت میں ان باتوں پر مطمئن ہو جو میں نے کی ہیں. تا وقت کہ یسوع مسیح کی روح یا رویا انہیں مطمئن کر دے, میں چاہتا ہوں کہ وہ خود جانیں اور خود سیکھیں. چنانچہ خدا جیسے ہم ہیں ہمیں نہیں بچاتا. اول, جیسے ہم ہیں ہم ناپاک ہیں, اور کوئی ناپاک چیز خدا کی موجودگی میں داخل نہیں ہو سکتی. آدم کے مطابق پاک اس کا نام ہے اور اس کے اکلوتے بیٹے کا نام ہے. اور دوسرے, خدا ہمیں وہ کرنے پر مجبور نہیں کرے گا جو ہم نہیں کرنا چاہتے. وہ ہم سے سچا پیار کرتا ہے, اور چونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ ہمیں کبھی مجبور یا ترک نہیں کرتا, بلکہ وہ ہماری مدد اور راہنمائی کرتا ہے. اور خدا کی محبت کی حقیقی نشانی اس کے احکامات ہیں. ہمیں چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں کہ ہم خدا کے مقرر کردہ منصوبے پہ خوش ہوں, جو چیزیں ہمارے لیے خود چننے کی اجازت دی ہے, تاکہ ہم خود تجربہ کر کے سیکھ سکیں, جیسا کہ لکھا ہے کہ ہم کڑوا چکھ کر اچھائی کو سیکھ سکیں. ہم نجات دندہ کے کفارے کے لیے ابدی طور پر شکر گزار ہیں, جس نے ابتدائی گناہ پر غلبہ پایا تاکہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوں اور آدم کے گناہ کے ذمہ دار نہ ہو. آدم کے گناہ سے کفارہ پا کر ہم خدا کے سامنے معصوم ہو کر زندگی کا آغاز کرتے ہیں. ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کو جانتے ہوئے اپنے لیے خود چیزوں کا چناؤ کریں. ہم اس کا چناؤ کرتے ہیں جیسا ہم بنیں گے. یسوع مسیح کی انجیل وہ راستہ کھولتی ہے جیسا ہم بننا چاہتے ہیں. یسوع مسیح کے کفارے کے ذریعے سیلیسٹیل قانون پر باقاعدگی اور مکمل طور پر عمل کرنے سے ہم ناکامی اور موت پر حاوی ہو سکتے ہیں. ہم اپنا کردار مسیح کی مانت بنا لیتے ہیں. انصاف کا تقاضا ہے کہ ایسا ہماری مرضی اور حصے کے بغیر نہ ہو. ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے. زمین پر جسمانی طور پر ہماری موجودگی آسمانی باپ کے منصوبے میں ہماری شراکت کے انتخاب کا نتیجہ ہے. اس لیے نجات ایسی چیز نہیں ہے جو صرف الہی مرضی سے ہی رونما ہوتی ہے. انصاف خدا کی اہم صفات میں سے ایک ہے. ہم خدا میں ایمان اس لیے رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ کامل طور پر قابل بھروسہ ہے. صحائف ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا ٹیڑے رستوں پر نہیں چلتا, نہ وہ دائیں مڑتا ہے نہ بائیں مڑتا ہے, نہ ہی وہ اس طرح پھرتا ہے جو اس نے کہا ہے. اس لیے اس کے راستے سیدھے ہیں اور اس کی راہ ایک ابدی دائرہ ہے، اور خدا آدمیوں کی طرح آدمیوں کا طرفدار نہیں۔ ہم ایمان، اعتماد اور امید کے لیے انصاف کی الہامی خوبی پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن مکمل طور پر راست کے ہونے کے نتیجے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا ہمارے لیے نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی قاعدے کے بغیر کچھ کو بچا لے اور دوسروں کو نہیں۔ وہ گناہ کے کم ترین درجے پر بھی رائت کی نظر نہیں ڈال سکتا۔ وہ اجازت نہیں دیتا کہ رحم انصاف پر ڈاکہ ڈالے۔ یہ خدا کے انصاف کا واضح ثبوت ہے کہ خدا نے رحم کا اصول بنایا ہے، کیونکہ وہ منصف ہے۔ اس لیے کہ اس نے راہ تیار کی کہ ہمارے ابدی مقدر میں رحم اہم کردار ادا کرے۔ اس لیے اب انصاف اپنے تمام مطالبات کی مشق کرتا ہے، اور رحم بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسا اس کی تکلیف اور موت سے ہوا، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، جس سے باپ خوش تھا، اس کے بیٹے کا خون بہا، جس نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا، ہم تک رحم پہنچایا اور ہمیں مخلصی بخشی۔ اس کے باوجود انصاف کے مطابق مخلصی کا منصوبہ پورا نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے ساتھ توبہ کی شرط نہ ہو۔ یہ توبہ کا تقاضا ہے کہ جو رحم کو اجازت دیتا ہے کہ وہ انصاف کو پامال کیے بغیر اپنا کام کرے۔ مسیح اس لیے نہیں مرا کہ بلا امتیاز سب کو بچا لے، بلکہ سب کو توبہ کا موقع دینے کے لیے مرا۔ ہم مکمل طور پر اس پر انحصار کرتے ہیں جو توبہ کے عمل سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ توبہ اپنی مرضی سے لائی گئی تبدیلی ہے، اس لیے اس فضل پانے سے پہلے اس کی شرط اول بنانا ہمارے لیے خود ذمہ دار ہونے کے قابل بناتا ہے۔ اس لیے توبہ ہماری اخلاقی ذمہ داری کی تعظیم اور تائید ہے، اور یوں رحم انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے، انہیں تحفظ کے بازوؤں میں گھیر لیتا ہے۔ جبکہ وہ جو توبہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس پر انصاف کا قانون لاگو ہوگا۔ اس لیے مخلصی کا عظیم اور ابدی منصوبہ اسی تک لایا جا سکتا ہے جو توبہ کرنے کا ایمان رکھتا ہے۔ خدا کے انصاف اور رحم کو غلط طور سے سمجھنا ایک بات ہے، خدا کے وجود یا فضیلت سے انکار ایک علیحدہ بات، لیکن یہ دونوں ایک ہی منزل کی جانب جاتی ہیں کہ ہم اس سے کام حاصل کر سکتے ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا خدا جو کچھ کرنے کا تقاضا نہیں کرتا، اسی خدا کے مترادف ہے جس کا وجود نہیں۔ خدا کے بغیر، ایک ایسے خدا کے بغیر جو ہمیں کامل کرنے کے لیے قوانین بناتا ہے، دنیا حتمی سچائی اور انصاف کے بغیر ہے۔ یہ ایسی دنیا ہے جہاں اخلاقی نسبتیت کو افضل سمجھا جاتا ہے۔ نسبتیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص خود کو اعلیٰ ترین اختیار والا سمجھتا ہے۔ یہ صرف وہ لوگ نہیں جو خدا کے انکار کرتے ہیں، کچھ جو خدا میں یقین رکھتے ہیں وہ بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ خود اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک نوجوان نے یہ بات یوں بیان کی، میرے خیال میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہندوازم غلط ہے یا کیتھولک غلط ہیں یا ایپسکوپیلین غلط ہونا غلط بات ہے۔ میرے خیال میں یہ درست یا غلط چیز نہیں۔ ایک اور جب سے اس کی مسبیر کا پوچھا، اس نے کہا، میرے لیے یہی بات ٹھیک ہے کہ آپ کے اعتقادات میں کوئی حتمی اختیار والا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے کسی ایسی چیز پر یقین کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے جو سچ ہے، لیکن میں اس کو پسند نہیں کر، لیکن اس سے حقیقت تبدیل نہیں کرتی ہوتی۔ کشش ثقل کی قانون پر خفگی کا اظہار کرنا ہمیں پہاڑ سے چھلانگ لگا کر نیچے گرنے سے نہیں روک سکتا۔ ابدی قانون اور انصاف کے لیے بھی یہی درست ہے۔ آزادی ان پر خفگی کے اظہار سے نہیں، بلکہ ان پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ یہ خدا کی اپنی قدرت کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اگر حقیقی اور ناقابل تبدیل سچائیاں نہ ہوتیں تو چناؤ کے تحفے میں کوئی وقت نہ ہوتی، کیونکہ ہم اپنے کاموں کا نتیجہ نہ دیکھ سکتے۔ جیسے لیہائی نے کہا، اگر قانون نہ ہو تو گناہ بھی نہیں۔ اگر تم کہو کہ کوئی گناہ نہیں، تو تم یہ بھی کہو گے کہ کوئی راستی نہیں۔ اگر کوئی راستی نہیں تو کوئی خوشی بھی نہیں، اور اگر کوئی راستی اور خوشی نہیں تو کوئی سزا اور بدحالی نہیں، اگر یہ چیزیں نہیں تو خدا بھی نہیں، اور اگر خدا نہیں تو ہم بھی نہیں، نہ ہی زمین ہے کیونکہ پھر تخلیق نہ ہوتی، اس لیے تمام چیزیں ہو گئی ہوتی۔ جسمانی اور روحانی دونوں معاملات میں ذاتی ذمہ داری لینا خدا داد تحفہ ہے، جس کے بغیر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے طور پر اپنی قابلیت کے فرق تک نہیں پہنچ سکتے۔ ذاتی ذمہ داری ایک حق اور فرض ہے جس کا ہمیں دفاع کرنا چاہیے۔ تخلیق سے پہلے اس پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ ضرور ہے کہ ہم لوگوں اور ان اختیارات کے خلاف ذمہ داری کا دفاع کریں جو بعض اوقات اچھی نیت سے ہمیں تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں اس کا دفاع اپنے اس جھکاؤ کے خلاف بھی کرنا چاہیے جس میں ہم اپنی قابلیت اور مسیح جیسا بننے کی محنت کو ترک کرتے ہیں۔ ایک آدمی کی کہانی سنائی جاتی ہے جو کام نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر ضرورت میں چاہتا تھا کہ اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ اس کی سوچ کے مطابق کلیسیا یا حکومت یا دونوں اس کی زندگی کی خرچوں کے ذمہ دار تھے، کیونکہ اس نے دے یقین اور ٹیکس ادا کیا تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنی دیکھ بھال کے لیے کام سے انکار کیا۔ ذہنی مایوسی اور نفرت میں وہ جو بھی اس کی مدد کرتے تھے انہوں نے فیصلہ کیا، کیونکہ یہ اپنی مدد کے لیے انگلی بھی نہیں اٹھاتا، اس لیے اسے قبرستان لے جایا جائے اور مرنے دیا جائے۔ قبرستان کے راستے میں ایک آدمی نے کہا، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، میرے پاس کچھ چھلیاں ہیں، میں اسے دے دیتا ہوں۔ سنا نے یہ بات اس آدمی کو بتائی۔ اس نے یہ کہا، کیا چھلیوں کی چھال اتاری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو پھر چلتے چلو۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم آزاد مرد اور عورت ہوں جس کو اس قابل کیا گیا ہے کہ وہ جسمانی اور حانی طور پر اپنی قابلیت کی افق تک پہنچ سکیں۔ ہم غربت اور گناہ کی اسیری کی شرمناک حدود سے آزاد ہو کر اس سے نفس اور خود مختاری کی خوشی حاصل کر سکیں کہ ہم سیلیسٹیل بادشاہی میں اس کے ساتھ ملنے کے لیے تمام چیزوں میں تیار ہوں۔ میں اس طرح آپ میں یقین نہیں رکھتا کہ یہ اس کی مدد کے بغیر پایا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے کہ ہم جو بھی کر لیں ہم فضل سے ہی بچائے جا سکتے ہیں، اور ہمیں ایسا کم از کم معیار نہیں کرنا حاصل نہیں کرنا تاکہ اس سے پہلے کہ خدا ہماری مدد کرے۔ خدا ہر لمحے ہماری مدد کر سکتا ہے، ہم تابے داری میں جہاں بھی ہوں۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہمیں خود ذمہ داری اٹھانی چاہیے، اپنی بہترین کوشش کرنی چاہیے، توبہ کرنی اور خدا کی باتوں کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ وہ انصاف اور اخلاقی آزادی کے مطابق ہماری زندگیوں میں کام کر سکے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا زندہ ہے، اس کا بیٹا یسوع مسیح ہمارا مخلصی دینے والا ہے، اور کہ روح القدس ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، اور وہ لامحدود طور پر ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ آئے ہم خاک سے اٹھیں تاکہ وہ عہد جو ابدی باپ نے ہم سے باندھے ہوں پورے ہوں۔ یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
Bye. We express gratitude.
آج ہم خوبصورت موسیقی مہیا کرنے پر مورمن ٹیبرنیکل کوائر کے شکر گزار ہیں. اس سیشن کے اختتامی سپیکر صدر ڈیٹر ایف اکڈوف ہوں گے جو کہ صدارتی مجلس اعلیٰ میں مشیر دوم ہیں. ان کے خطاب کے بعد کوائر اس میٹنگ کے اختتام پر گیت گائے گی فرام آل دیٹ ڈویل بلوز دا اسکائیز. اختتامی دعا ستر کی جماعت کے ایلڈر بریڈلی ڈی فاسٹر کریں گے. صدر اکڈوف.
Before this conference weekend,
اس کانفرنس کے ہفتے کے اختتام پر مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا میں جرمنی کی زبان میں بات کروں, لیکن میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جرمنی کی مانند لگے. ایئر لائن کے پائلٹ کے طور پر رات کی تاریکیوں میں میں لا تعداد گھنٹے برائے اعظموں اور سمندروں کے پار اڑا. پائلٹ کی کھڑکی سے رات کے وقت آسمان کو دیکھتے ہوئے, خاص طور پر دودیا راستے کو, میں خدا کی تخلیق کی وسعت اور گہرائی پر حیرت و استعجاب کا شکار ہوا. صحائف اسے ان گنت دنیائیں کہہ کر بیان کرتے ہیں. نصف صدی سے کچھ کم پہلے زیادہ تر خلابازوں کا خیال تھا کہ دودیا راستہ کائنات میں موجود واحد کہکشاں ہے. وہ تصور کرتے تھے کہ ہماری کہکشاؤں کے پار بے پناہ لا وجودیت, لا محدود خلا, خالی, سرد, ستاروں کی روشنی اور زندگی سے خالی ہے. جیسے دوربینیں مزید جدید اور اعلیٰ ہوئیں, بشمول ان دوربینوں کے جنہیں خلا میں نصب کیا جا سکتا ہے, خلا نوردوں نے انتہائی حیران کن, تقریباً ناقابل فہم سچائی کو جاننا شروع کیا. کائنات اس سے دماغ ہلا دینے کی حد تک بڑی ہے جتنا کہ ماضی میں کوئی یقین کر سکتا تھا. آسمان بے شمار کہکشاؤں سے بھرے پڑے ہیں, ہمارے تصور سے کہیں زیادہ دور, ہر ایک خربوں ستاروں سے بھری پڑی ہے. بہت ہی کم مدت میں کائنات کے بارے میں ہماری سوچ ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے. آج ہم ان دور دراز کہکشاؤں میں سے کچھ کو دیکھ سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ وہاں ہیں, وہ بہت دیر سے ادھر موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ بنی نوع انسان کے پاس اتنے طاقتور آلات تھے کہ سیلیسٹریل روشنیوں کو ڈھونڈ سکیں اور نظر میں لا سکیں, ہم نہیں مانتے تھے کہ ایسا ممکن ہے. کائنات کی بے پناہ جسامت اچانک نہیں بدلی, بلکہ اس سچائی کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ڈرامائی حد تک بدل گئی ہے. اور اس عظیم روشنی سے بنی نوع انسان ایک پرجلال دنیا سے متعارف ہوئی ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. جو ہم دیکھ نہیں سکتے اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے. فرض کریں آپ وقت میں ماضی کی طرف سفر کریں اور ان لوگوں سے گفتگو کریں جو ہزار سال یا پھر سو سال پہلے زندہ تھے. تصور میں انہیں جدید ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں جنہیں میں اور آپ اتنی اہمیت نہیں دیتے. مثال کے طور پر یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اگر ہم انہیں جمبو جٹ, مائکرو ویو اوون, ہاتھ میں پکڑی جانے والے آلات جن میں وسیع ڈیجیٹل لائبریریاں موجود ہیں اور ہمارے پوتے پوتیوں کی ویڈیوز جنہیں پل بھر میں ہم لاکھوں لوگوں کے ساتھ دنیا بھر میں شیئر کر سکتے ہیں. کچھ شاید ہمارے یقین کر لیں, لیکن زیادہ تر ہمارا مذاق اڑائیں گے, مخالفت کریں گے یا شاید ہمیں خاموش کرنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. کچھ منطق, سبب اور حقائق کا استعمال کریں گے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بے راہ رو, احمق, یہاں کے خطرناک ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو غلط تعلیم دینے پر ہماری مذمت کریں. بے شک یہ لوگ مکمل طور پر غلطی پہ ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ مخلص ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو حتمی طور پر مثبت محسوس کریں, لیکن وہ واضح طور پر دیکھنے کے قابل نہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے سچائی کی مزید کامل روشنی نہیں پائی ہوگی. انسانوں کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, حتیٰ کہ اس وقت بھی جبکہ ہم غلط بھی ہوتے ہیں. اگر یہی معاملہ ہے تو ہمارے لیے امید کیا ہے؟ کیا ہماری منزل یہی ہے کہ مخالف معلومات کے بہر پر بے مقصد بہتے رہیں, لٹھوں کی کشتی پر پھنسے ہوئے جسے ہم نے اپنے تعصبات سے ٹکڑا ٹکڑا جوڑا ہو؟ کیا سچ کو پانا ممکن ہے؟ میری رائے کا مقصد پرمسرت پیغام کا اعلان کرنا ہے کہ خدا رب الفواج نے, جو ساری سچائی کو جانتا ہے, خود اپنے بچوں کو اپنا وعدہ دیا ہے کہ وہ خود سچائی کو جان سکتے ہیں. مہربانی سے اس پیغام کے حجم پر غور کیجیے. لازوال اور قادر مطلق خدا, وسیع کائنات کا خالق, ان سے کلام کرے گا جو مخلص دل اور حقیقی ارادے سے اس سے دعا کریں گے. وہ ان سے خوابوں, روایوں, خیالات اور احساسات میں بات کرے گا. وہ ان سے اس طریقے میں بات کرے گا جو مغالطے سے بالا تر ہے اور جو انسانی تجربے سے ماورا ہے. وہ انہیں الہی سمت دے گا اور ان کی زندگیوں کے لیے جواب مہیا کرے گا. بے شک وہاں وہ بھی ہوں گے جو طنز کریں گے اور کہیں گے کہ اس طرح کا کام تو ناممکن ہے, کہ اگر خدا ہے تو اس کے پاس کرنے کے لیے اور بہتر کام ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک شخص کی دعاؤں کا جواب دے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, خدا آپ کا خیال رکھتا ہے, وہ سنے گا اور آپ کے ذاتی سوالوں کا جواب دے گا. آپ کی دعاؤں کا جواب اس کے اپنے طریقے سے اور اس کے اپنے وقت پر آئے گا. اس لیے آپ کو اس کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی جانب واپسی کا راستہ تلاش کریں, اور راستہ نجات دہندہ ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں سیکھیں اور باکثرت امن اور خوشی کا تجربہ کریں جو الہی شاگردیت کے راستے پر چلنے سے ہی آتا ہے. پیارے دوستو, ایک سیدھا سادہ سا تجربہ ہے, خدا کی طرف سے گارنٹی کے ساتھ قدیم صحائف میں پایا جاتا ہے, ہر آدمی, عورت اور بچے کے لیے میسر ہے جو اسے آزمانا چاہیے. اول, آپ کو پہلے خدا کے کلام کی تلاش کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے صحائف کا مطالعہ کرنا اور قدیم کے ساتھ ساتھ جدید انبیاء کے کلام کو پڑھنا, یسوع مسیح کی بحال شدہ انجیل کے بارے, لیکن شک اور تنقید کے ارادے سے نہیں بلکہ سچائی کو جاننے کی مخلص خواہش سے. ان باتوں پر غور کریں جو آپ محسوس کریں گے اور اپنے ذہن کو سچائی پانے کے لیے تیار کریں. اگرچہ آپ یقین لانے سے زیادہ کی خواہش نہیں کرتے, اس خواہش کو اپنے اندر کام کرنے دیں کہ آپ خدا کے کلام کو جگہ دیں گے. دوم, آپ کو غور کرنا, سوچ بچار کرنا, بے خوف ہو کر یقین کرنا چاہیے, اور اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے کہ خدا اپنے بچوں پر کس قدر رحم دل رہا ہے. آدم کے زمانے سے لے کر ہمارے دنوں تک انبیاء, مستقبل بین اور مکاشفہ بین مہیا کر کے اپنی کلیسیا کی رہنمائی کی ہے اور ہماری مدد کریں. سوئم, آپ کو آسمانی باپ سے اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام میں مانگنا چاہیے کہ کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسی نے ایام آخر کا سچ آپ پر آشکارا کرے. مخلص دل اور حقیقی ارادے سے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے ایک چوتھا سٹیپ بھی ہے جو ہمیں منجی نے دیا ہے۔ اگر کوئی خدا کی مرضی پوری کرے گا وہ تعلیم کو جانے گا کہ کیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی جانب سے کہتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں، جب آپ انجیل کے اصولوں کی تصدیق کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ انجیل کی تعلیم اور کلیسیا کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں آزما کر دیکھیں، حقیقی ارادے اور خدا پر دیر پا ایمان کے ساتھ آزمائیں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے، خدا کی طرف سے آپ کے لیے وعدہ ہے جو اپنے وعدوں کا پکا ہے کہ وہ روح القدس کی طاقت سے سچ آپ پر منکشف کرے گا۔ وہ آپ کو عظیم تر روشنی عطا کرے گا جو آپ کو تاریکی میں دیکھنے میں مدد کرے گی اور قیاس سے بالا تر پرجلال مناظر سے آشنا کرے گی جو فانی نظر کے لیے ناقابل فہم ہے۔ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹیپس جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں یا اس قابل نہیں کہ کوشش کی جائے، لیکن میں مشورہ دیتا ہوں کہ انجیل اور کلیسیا کی گواہی اہم ترین چیز ہے جو آپ اس زندگی میں کما سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف اس زندگی میں آپ کو برکت دے گی اور رہنمائی کرے گی، بلکہ یہ پوری ابدیت آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوگی۔ سائنسدان کائنات کی وسعت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جب تک کہ آلات اتنے جدید اور اعلیٰ نہ ہو گئے کہ عظیم ترین روشنیوں تک پہنچ سکیں تاکہ وہ مجید سچائی کو جان سکیں۔ روحانی علم کے حوالے سے پولوس رسول نے متقابل اصول دیا ہے، دنیاوی آدمی خدا کے روح کی باتیں حاصل نہیں کر پاتا۔ کرنتھیوں کو اس نے لکھا، کیونکہ یہ اس کے لیے حماقت ہیں، نہ ہی وہ انہیں جان سکتا ہے کیونکہ انہیں روح سے ہی جانا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر آپ روحانی سچائی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ کو درست آلات استعمال کرنا ہوں گے۔ آپ روحانی سچ کی فہم و فراست ان آلات سے نہیں پا سکتے جو اس کا سراغ لگانے میں کے لیے قابل نہیں۔ منجی نے ہمارے دنوں میں ہمیں بتایا ہے جو خدا کی طرف سے ہے روشنی ہے، اور وہ جو روشنی کو قبول کرتا ہے اور خدا میں رہتا ہے مزید روشنی پاتا ہے، اور وہ روشنی روشن سے روشن تر ہوتی جاتی ہے جب تک کہ کامل دن نہ آ جائے۔ جس قدر ہم اپنے دل اور دماغ خدا کی طرف جھکاتے ہیں، مزید آسمانی روشنی ہماری جانوں پر گرتی ہے، اور ہر بار ہم خوشی اور مستعدی سے روشنی کی جستجو کرتے ہیں۔ ہم خدا کو بتاتے ہیں کہ ہم مزید روشنی کے لیے تیار ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو دھندلی، تاریک اور دور تھیں، واضح، روشن اور آشنا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو انجیل کی روشنی سے دور لے جاتے ہیں، ہماری اپنی روشنی مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک دن یا ہفتے میں نہیں بلکہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ۔ جب تک کہ ہم مڑ کر نہیں دیکھتے اور سمجھ نہیں پاتے کہ کیوں میں انجیل کے سچے ہونے پر ایمان رکھتا تھا، ہمارا گزشتہ ایمان ہمیں احمقانہ لگ سکتا ہے، کیونکہ وہ جو کبھی بہت واضح تھا دوبارہ دھندلا، غیر واضح اور دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے پولوس اس قدر با اصرار تھا کہ انجیل کا پیغام ان کے لیے حماقت ہے جو فنا ہو رہے ہیں، لیکن ان کے لیے جو بچائے گئے ہیں خدا کی قوت ہے۔ کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسی نے ایام آخر ہر قسم کی گواہیوں والے لوگوں کی جگہ ہے۔ کلیسیا کے کچھ اراکین ہیں جن کی گواہی یقینی ہے اور ان کے اندر چمکتی ہے، دوسرے خود سے جاننے کی کوشش میں لگے ہیں۔ کلیسیا سب کے لیے گھر ہے، کہ اکٹھے ہوں اپنی گواہیوں کی بلندی اور گہرائی سے بولاتر ہو کر۔ مجھے ایسا کوئی سائن یاد نہیں جو ہماری عبادت گاہوں کے دروازے پر موجود ہو جو یہ کہتا ہو، تمہاری گواہی داخلے کے لیے اتنی بڑی ہونی چاہیے. کلیسیا صرف کامل لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے کہ مسیح کی طرف آئیں اور اس میں کامل ہوں. کلیسیا میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, جو حوصلہ دیتے ہیں, ایک دوسرے کو بلند کرتے ہیں, ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور روحانی سچائی کی تلاش کرتے ہیں. آخر میں ہم سب خدا کی روشنی کے متلاشی ہیں. جب ہم شاگردیت کے راستے پر سفر کرتے ہیں تو تب ہم دوسروں کی مذمت نہیں کرتے, ہم ساری روشنی کی حوصلہ افزائی اور پرورش کرتے ہیں جب تک کہ وہ روشنی واضح, چمکدار اور سچ نہ بن جائے. گواہی پانے میں منٹ, گھنٹے یا دن کی بات نہیں, روحانی روشنی پانے کا سلسلہ زندگی کا مدعا بن سکتا ہے. خدا کے بیٹے اور اس کے بحال شدہ چرچ کی گواہی ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی نہ آئے جتنی جلدی آپ اس کی خواہش کرتے ہیں, لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ اپنا حصہ ادا کریں یہ آئے گی اور یہ پرجلال ہوگی. میں آپ کو اپنی گواہی دیتا ہوں کہ یہ روشنی آپ کے دل کو بھر دے گی, آپ پر آشکارا ہوگی خاص علم, خاص معلومات. میں نے اس کا خود تجربہ کیا ہے پاک روح کی طاقت سے. قدیم صحائف وعدہ کرتے ہیں کہ خدا کا روح آپ کو مخلصی کے پیار کا گیت گانے پر مجبور کرے گا. اپنی آنکھیں خدا کی طرف اٹھائیں, اس کی تعریف میں اپنی آواز اٹھائیں جو عظیم ترین ہے, ہماری پناہ, ہماری امید اور ہمارا باپ ہے. نجات دہندہ نے وعدہ کیا تھا اگر ہم ڈھونڈیں گے تو ہم پائیں گے. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچ ہے. اگر آپ خدا کی سچائی کی تلاش کرتے ہیں جو اب مدم ہے, دور ہے, آہستہ آہستہ واضح ہو جائے گی اور پھر آپ کے دلوں کے قریب آ جائے گی. یہ میری گواہی ہے کہ روحانی روشنی خدا کے ہر بچے کی پہنچ میں ہے. یہ آپ کے ذہنوں کو روشن کرے گی. میرے پیارے دوستو, دیر نہ کریں. روشنی اور سچائی کی ذاتی گواہی آپ کو اور آپ کی نسل کو نہ صرف فانیت میں برکت دے گی بلکہ تمام ابدیت میں یہ آپ کے ساتھ رہے گی. روشنی اور سچائی کی ذاتی گواہی آپ کو اور آپ کی نسل کو نہ صرف فانیت میں برکت دے گی بلکہ تمام ابدیت آپ کے ساتھ رہے گی. اس کی میں گواہی دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں, آمین.
Our Heavenly Father,
हमारे आसमानी बाप, जब हम कुछ देर के लिए रुकते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो कुछ हमने सुना है। आसमानी बाप, हम मौसीकी के लिए शुक्रगुजार हैं, टेक्नोलॉजी के लिए शुक्रगुजार हैं जो मौका देती है कि पूरी दुनिया मुख्तलिफ जबानों में इसे सुन सके। हम मौजूदा नबी और रसूलों के लिए शुक्रगुजार हैं जो रहनुमाई करते, सदारत करते और समझाते हैं। मिशनरीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके वालदैन को बरकत दें और उनके खानदानों को, कि उनके पास अमन का एहसास हो। हमें हिम्मत और गवाही दे कि हम सैक्रामेंट की मजीद तहसीन करें और अपनी जाती इंतखाबात को समझ सकें। हमें पाकरू से बरकत दे कि इनफरादी तौर तक जो पैगामत हमें जानने और सुनने हैं कि वो हमारे दिलों तक पहुंचे, ताकि तेरे मकासद हम तक और हमारे जरिए पूरे हो सकें। तेरे बेटे के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो दुनिया का नजात दहिंदा है। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ करते हैं, आमीन।